또 이제 그 하라기는 बल्कि बाद एतबारा से जरूरी भी होता है। इस जमीन में बाद मरतबा लोगों को यह ख्याल हो जाता है कि साहब ये पुराने टॉपिक्स और ये मौजूआत इनका जिक्र करने के बजाय कुछ दूसरे काम की बातें की जाए। एक साहब ने मुझसे कहा गुज़श्ता, इस वजह से मैं गया उसका एक वो देना चाह उसको दफा करना चाह रहा हूँ। बात यह है कि बाजी बातें बिला तहकीक हो जाती हैं, और इससे पहले के दिनों में आपको याद होगा कि वो जिन चीज़ों का बयान चल रहा था उन चीज़ों से ये बात भी मुतालिक है कि आदमी जब बात करे तो उसका आगे पिछला भी देखे थोड़ा। जो आदमी एक साल कम से कम यहाँ नमाज पढ़े जुमा की, फिर उसके बाद वो सजेस्ट करे कि यहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से किस तरह की बातें आती हैं, तो वो नहीं बोल पाएगा। अब इत्तेफाक से कहीं नववारिद साहब आए थे, कोई नए साहब आए थे, नववारिद कोई आए और उसने सोचा कि मेराज का मजमून चल रहा है तो साल भर मेराज का ही मजमून चलता होगा, ये कहाँ से मतलब निकलता है इसका। और ज्यादातर जो जिंदगी के जरूरियात हैं और जो हमारे मसले मसाइल हैं उनका ही जिक्र होता है। जो हालात हैं, जो हमारे अखलाक हैं, जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो हमारी जरूरियात हैं, जो हमारी फिक्री और इल्मी और अमली गलतियां हैं, कोशिश यही की जाती है। मगर इसके पीछे एक और चीज मुझे नजर आई, वो ये है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का या आपके मेराज के वाकये को गैर जरूरी समझना कितना बुरा है। ये कॉन्सेप्ट किसी बात की कमजोरी की निशानी है, और यही वो कमजोरी है जहां से इस्लाम की बुनियादें बह जाती हैं। और वो है इस्लाम और इस्लामियात की तकद्दस और आजमत का गलबा आदमी के जहन पर, एहतराम का गलबा, मोहब्बत का गलबा, अजमत का गलबा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी तो ऐसी है कि हर मुसलमान को इतनी मोहब्बत आपके साथ होना कि अगर हर वक्त आप ही का सिर्फ जिक्र हो तो भी काफी है। इसलिए कि मन अहब्ब शैयअन अक्सर ज़िक्रहु, जो आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र बहुत कसरत से करता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सीरत मुबारक का, आपके वाक़यात का, आपके खवास का, खसूसियतों का, आपकी सिफात का, आपकी सीरत मुबारक का जिक्र, तो मकसद असली है कि यही चीज इंसान में डेवलप करनी है। हर इंसान की इंसानियत का मदार इसी से है, और इंसानियत की कमाल, इंसानियत के कमाल का ताल्लुक इसी से है कि किस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना आपकी आपके आपके रंग को और आपकी रूहानियत को और आपके आपकी आजमत और मोहब्बत को और आपके इत्तेबा को कौन कितना जज्ब करता है। इंसान की क्वालिटी बनती इसी से है। एक इंसान क्वालिटी वाला इंसान है कि क्या मतलब बनेगा, इसने हुजूर को कितना लिया है अपने में, इसके अलावा कोई और मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, किसी इंसान के मेयारी होने का, क्वालिटी वाले होने का जो मतलब है अल्लाह की नजर में और अल्लाह के नबी की नजर में और इस्लाम और मजहब की नजर में और आखिरत में, वो ये है कि किसने कितना सरकार को जज्ब किया है अपने अंदर, फिक्र के एतबार से, अकीदों के एतबार से, इबादात के एतबार से, मामलत के एतबार से, मामलात के एतबार से, और माशरत के एतबार से, और अखलाक के एतबार से, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से। असल चीज तो यही है, सारी इंसानियत का कमाल इसी में है। इसी वजह से हम अपने बुजुर्गों की तालीमात में ये बात देखते हैं कि वो ज्यादा तवज्जो अपने मौजूआत के अंदर इसी तरफ दिया करते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों के बयानात को सुनोगे तो आपको ये बात खास तौर पर मिलेगी कि वो ज्यादा इस पॉइंट को हमेशा वो करते रहते हैं, इंफिसाइज करते रहते हैं, तवज्जो दिलाते रहते हैं इस बात की तरफ। भाई तुम ये चीज जहन में रखा करो, क्योंकि इससे एक जनरल बॉडी गोया इस्लाम की रूहानियत की अंदर जो है ना डेवलप होती है, उसी से सारी चीजें निकलती हैं। फिर खैर, ये बात भी मैंने इसीलिए अर्ज की ताकि ये भी एक इल्मी पहलू है, और हमारी नई जनरेशन के सामने जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आजमत और आपकी कमालात का जिक्र आएगा तो वो अकदार जिंदा होंगे जो हमारे बड़ों में पाए जाते थे और हम अपने बचपन में देखते थे, जिसके असरार आज हमारे माहौल में है। لیکن ابھی ہماری جو نئی نئی پود ہے اور جو ہمارا جنریشن ہے وہ جس فکر اور مزاج کے ساتھ میں گرو اپ ہو رہا ہے اس کی بیک مضبوط نہیں ہے, اس کا بیہائنڈ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. فاؤنڈیشن اتنی کمزور ہے کہ یہ عمارت زیادہ کھڑی نہیں رہ پائے گی, کیونکہ ضمیر کی اور عقیدے کی گہرائیوں میں جب چیزیں اتر جایا کرتی ہیں تو پھر وہ اپنے اثرات باہر میں صحیح معنی میں ظاہر کرتی ہیں اور ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا, متزلزل نہیں کر سکتا. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو سامنے آتے رہتے ہیں اس میں ایک, اور یہ تو اتنا عظیم الشان پہلو ہے کہ اس معجزے کا تعلق اس مضمون سے ہے کہ جو کچھ مغیبات کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عطا فرمائی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے, ان کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا. جو چیز آپ نے علم کے ذریعے سے, وحی کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی تھی وہی چیز آپ کو دکھائی گئی. ایک خاص چیز ہے, نماز کی فرضیت کا تعلق اس سے ہے اور دوسری چیزوں کا تعلق اس سے ہے. انسانوں ایک ایسی خاص چیز کا مشاہدہ جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے, جس کا کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ انسانوں کے عملوں کے ٹائپ کس طرح کے ہیں, ان کے عمل کا ٹائپ, عمل کا انداز کیا ہے اور اس عمل کا ریزلٹ کا انداز کیا ہے, حلال میں, حرام میں, جائز میں, ناجائز میں, صحیح میں, غلط میں. غلط کے اندر 500 ڈفرینسز ہیں. رشوت بھی ایک غلطی ہے, سود بھی ایک غلطی ہے, نماز نہیں پڑھنا بھی ایک غلطی ہے, بدکاری کرنا بھی ایک غلطی ہے, اور چوری کرنا بھی ایک غلطی ہے, جھوٹ بولنا بھی ایک غلطی ہے, غیبت کرنا بھی ایک غلطی ہے. لیکن یہ جو غلطیاں ہیں اعمال ہی تو ہیں نا انسانوں کی, ان اعمال کا ٹائپ مانوی کیا ہے, روحانی کیا ہے, اور ان کا انجام اور رزلٹ وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, یہ کسی چیز سے دریافت نہیں کیا جا سکتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, معراج میں یہی تو ہوا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اعمال ہیں بس اعمال ہیں, اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک اچھے کی تقسیم ہے, ایک برے کی تقسیم ہے, تو نے اچھا عمل کیا یہ جنت اور تو نے برا عمل کیا یہ جہنم. معراج کا واقعہ ایک اور چیز بتاتا ہے. معراج کا واقعہ اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ عمل سرزد ہونے کے بعد میں اس کا ٹائپ کون سا ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ انگار کھا رہا ہے, دوسرے برے عملوں میں انگار کھانے والا ٹائپ نہیں ہوگا. یتیم کا مال کھانا آگ کے ڈلوں کو کھانے کے میننگ میں ہے, اس کا ٹائپ یہ ہے. چنانچہ سزا اس نوعیت کی دی جائے گی کہ آگ کا ڈھیر اس کے سامنے ہوگا, آگ کے ڈلوں کا, وہ اس کو کھاتا رہے گا. خوشی سے نہیں کھائے گا کوئی, آگ خوشی سے کھاتا ہے, خوشی سے پکڑتا ہے کوئی. یہ دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے میں اس معراج کے واقعے کے اندر, اور ہزاروں چیزیں دیکھیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا وما کذب الفؤاد وما رأى, نبی نے جو کچھ دیکھا اس کو دل نے جو ہے وہ اس کی تکذیب نہیں کی ہے, دل نے بھی تصدیق کی, اور ساتھ ہی ساتھ ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھوں نے غلطی کی ہے نہ آنکھوں نے حد سے تجاوز کیا ہے. قرآن پاک کے الفاظ میں کوئی معمولی بات نہیں. لقد رأى من آیات ربه الکبرى, اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ پاک اس کو کہے کہ آیات ربه الکبرى, ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کبرا کیا ہو سکتا ہے, انسانوں کے تصور سے بالا تر ہے یہ چیز جو آپ نے دیکھا. اب بتائیے کتنا عظیم یہ معاملہ ہے. جس آدمی نے اپنے دماغ کے اندر ایسی کوئی چیز رکھی جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا تعاون اس نے کیا, کمزور اس نے معمولی ایزی لیا اس کو, اس کے سزا کی ٹائپ دیکھی آپ نے باضابطہ. حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے سر کو اس کے, اور اس کا سر کچل جاتا ہے بالکل, اور اتنی زور سے اس کا وہ ضرب پڑتی ہے کہ پتھر بہت دور چلا جاتا ہے اچھل کے, جیسے بال اچھل جاتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ زور سے ہٹ کرنے کی وجہ سے. وہ فرشتہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے, اس پتھر کو اٹھا کے لانے تک اس کا سر پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, پھر یہ اس کو مارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی, یعنی یہ کون عمل کی, یہ کون سی نوعیت ہے جس کی یہ سزا یہاں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ یہ نماز کے چھوڑنے کی نوعیت ہے. بتائیے کیسی عجیب بات ہے, کوئی اندازہ بھی کر سکتا تھا کہ یہ عمل کس ٹائپ کا ہے, نماز کا چھوڑنا کس ٹائپ کی غلطی ہے؟ یہ غلطی ہے دماغ کی خرابی کی. ناحق شناسی کی، خدا فراموشی کی، احسان فراموشی کی، نمک حرامی کی، جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے سر جھکایا نہیں جاتا، جس نے تجھے وجود دیا، جس نے جو تیرا مالک ہے، جو تیرا خالق ہے، جو تیرا رب ہے، جس سے تو زندہ ہے، جس نے تیری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، جو تیرا رب ہے، جو تیرا رازق ہے، اگر وہ تجھ سے کہتا ہے کہ میری عزت اور عظمت و کبریائی کو بیان کر تو تجھ سے نہیں ہوتا، تیرا دماغ کہاں ہے؟ طائف ہے یہ کہ عمل جو ہم انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اور سزا کی نوعیت کیا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا. بتاؤ کوئی کم بات ہے یہ؟ اس کے امت کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی اہمیت اس بات میں. ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنے اوپر بہت بڑا وزن اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اس سے جو ہے اٹھایا نہیں جا رہا، لینا چاہ رہا، بس جمع کر رہا، اس کو بہت طاقت لگا کے اٹھانا چاہ رہا، وہ نہیں اٹھ رہا، اسے اس نے اور اس پہ سامان ڈال دیا تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اٹھانے کی کوشش کرتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، نہیں اٹھ رہا، اور تھوڑا سامان اس پہ ڈال دیا، اس کے بعد اٹھا لوں گا، پھر پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سامان اس میں ڈالتا ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل یہ کیا نوعیت ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کے پہلے کے حقوق تو ادا ہوتے نہیں، دوسرے سر پہ ڈالتا رہتا ہے. حق آدمی کے ہیں کہ بھائی تم کو یہ ہے یہ ہے یہ، وہ ادا نہیں کر رہا ابھی اور مزید لیے جا رہا ہے. قرضہ جو پہلے کا ادا نہیں ہوتا وہ تو ادا نہیں ہو رہا، مزید لیے جا رہا ہے. ذمہ داری پہلے کی ہے وہ تو ادا نہیں ہوتی، مزید لیے جا رہا ہے. اب یہ کس انداز کی چیز ہے؟ وہ تو وہاں جا کر سامنے آنے والی ہے. اور قربان جائیے ہمارے آقا کے کہ کیسے انہوں نے یہ بات بتا دی ہم، اور اللہ پاک نے کن کن باتوں کو دکھایا آپ کو. مجدہ معراج کا بڑا عجیب ہے اور بہت اسرار ہے اس میں. اور اب تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ جو فرمایا، ایک مرتبہ میں صوفیہ کے کلام کو دیکھ رہا تھا اس سلسلے میں، جو بزرگوں کے وہ بڑے عجیب کلام ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو نور اشراق عطا فرمایا ہوتا ہے، اور کشف کی جو ایک اور ایک حادثہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے، اس سے حقائق کا جو ادراک وہ کرتے ہیں، عام انسانوں کے بس میں وہ چیز نہیں ہوتی. ایک بزرگ نے واقعہ معراج کو سمجھانے سے پہلے زمان و مقام کی بحث اچھی بیان کی، معراج کے قریب جانے کے لیے کہ یہ واقعہ کس اسٹائل کا ہے حضور کا، اور کس نوعیت سے یہ چیز ہوئی ہوگی. ہے تو معجزہ، معجزہ تو اس کو ہی کہتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ نقل انسانی اس کو ادراک کرنے لگے، تھوڑا سا لینے لگے، اپنی اپنی وساط کے وقت اور اس کے قریب جانے لگے، اس کی نوعیتیں ہوتی ہیں تھوڑی سی. اس پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کو مکان سمجھ میں آئے کہ مکان کس کو کہتے ہیں، اور زمان سمجھ میں آئے کہ زمان کس کو کہتے ہیں، تو پھر اس آدمی کو یہ واقعے کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. بہت مکان کی بحث زمان وہ فلسفے میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی فلسفے کی لمبی یعنی ابتدائی کتابوں میں تو آتی بھی نہیں، وہ بڑی ابتدائی کتابوں میں تو خالی تعریف آتی ہے اس کی، یہ زمان بود مجرد کا نام ہے، اور مکان جس میں محیط کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے دینیات کے اندر بھی وہ ایک سبجیکٹ مستقل ہوتا ہے، کیونکہ فلسفہ قدیم میں جو پہلے کے جو علم الکلام والے تھے، پہلے سائنس والے تھے، ان کے افکار اسلام سے کون سی ٹکراتی ہیں کون سی نہیں، اس کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے، عالم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے والوں نے اسلام پر کیا اعتراض کیا، یا کیا ہو سکتا ہے ان کے تھاٹ سے اسلام پر اعتراض، اسلام کی باتوں پر. تو اس کے جواب کے لیے ان کو جاننا بھی پڑتا ہے. پھر تو ہمارے یہاں بھی پڑھانے کا اس کو رواج ہے. تو زمان و مکان کی جو بحث ہے، اگر تھوڑا سا کسی کا ذہن اس کو لے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حقائق، نہ صرف معراج کے بلکہ بہت سی حدیثوں کے مطلب وغیرہ میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں الگ بنا، بے شمار قسم کی چیزیں بنائی ہیں کائنات کے اندر، اور ان کی خصوصیتیں بالکل الگ الگ ہیں، ان کے احوال بالکل الگ الگ ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر آپ زمین کو لے لیں، اور پھر اس کے بعد پانی کو لے لیں، اور پھر اس کے بعد میں ہوا کو لے لیں، اور پھر اس کے بعد میں آگ کو لے لیں، اور روشنی آتش کو لے لیں، شعلہ آتش کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ روشنی کو. یہ جو چیزیں آپ اس میں غور کریں گے تو ہر چیز کا مکان الگ الگ ملے گا آپ کو، ہر چیز کی جگہ الگ الگ ہے. جہاں پر چیز ہوتی ہے جو زمین سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ یا زمین سے مرکب، جیسے ہم سب بھی ہیں، ہمارے اندر چاروں چیزیں ہیں، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو جانا آنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، مسجد میں ہے تو آفس میں نہیں ہے، آفس میں ہے تو مسجد میں نہیں ہے، اس کے مکان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ لمٹ ہے بہت زیادہ، اور اس کے اندر کثافت ہے، اس کو مکان کثیر کہتے ہیں. لیکن زمین سے ہٹ کر اگر آپ تھوڑا سا خالی پانی کو جائیں تو اس کے مکان میں اور آپ کو مٹی کے مکان میں فرق ملے گا. اس کے اندر کیا ہے کہ وہ نفوذ کی صلاحیت بھی ہے، وہ ایسی خود مٹی کے اندر بھی وہ داخل ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس سے آگے تھوڑا سا ہوا میں جائیں تو ہوا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو مکان ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ اور زیادہ لطیف ہے، مٹی کی جگہ سے بھی اور پانی کی جگہ سے بھی، کیونکہ ہوا تو اس سے بھی زیادہ جگہوں پر نفوذ کر جاتی ہے، صلاحیت کر جاتی ہے. اور اس کے اندر بھی ایک قسم کی کثافت ہے، ایک ہوا، ایک کمرے میں ایک ہوا ہے، دوسری ہوا لانا ہے تو آپ کو پہلے والی ہوا نکالنا پڑے گا تو دوسری جائے گی. خالی برتن میں ہوا ہے تو وہ پہلی والی نکلے گی تو دوسری آئے گی، پہلی والی ہوا پہ دوسری والی اندر مرج نہیں ہو جا سکتی، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ کی، جو کیپیسٹی اس میں ہے اتنی آئے گی، دوسری ڈالنا ہے اس میں تو وہ نکالو تو وہ آئے گی. اس سے زیادہ مکان جو ہے لطیف ہوا کرتا ہے وہ روشنی کا. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جس کمرے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے اس کے اندر آپ بلب جلا دیں تو وہ ہوا کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے، وہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اندھیرے اور اجالے کا تعلق ہوا کی جگہ سے نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہوا کے اندر ایک اور کیپیسٹی موجود ہے جس کا تعلق روشنی سے ہے. اور روشنی کا جو مکان ہوتا ہے، فلاسفہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا الطف ہوتا ہے کہ ہوا اس میں نہیں جا سکتی. اور ہوا کے مکان میں آپ روشنی کو بولو کہ کور کرو تو وہ نہیں کر سکتی، وہ ایک دوسری چیز ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے، اس کا مکان الگ ہے، اس کی جگہ الگ ہے، اس کی جگہ الگ ہے. روشنی کے اندر اتنی بڑی کائنات ہے جو ہوا سے تعلق نہیں رکھتی، خود اسی ایک بلب، دوسرا بلب، تیسرا بلب، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، دسواں، بیسواں، ہزار بلب لگا دیں، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہوا کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، اس کے اندر اتنی جگہ ہے اندر. اور اسی وجہ سے وہ زیادہ لطیف ہے ہوا سے بھی، اور اسی وجہ سے ہوا کے اندر جو کثافت ہے اس کو روک دیتی ہیں چیزیں، ونڈو جو ہے نا یہ ہوا کو روک دے گی لیکن روشنی کو نہیں روکے گی، ونڈو ہوا کو روکے گی لیکن روشنی کو وہ نہیں روکے گی، کیونکہ اس کے اندر اس سے بھی زیادہ لطافت ہے. تو جو جتنا زیادہ لطیف ہو جائے گا اس کا مکان اتنا وسیع ہو جاتا ہے. تو یہ کثیر چیزیں، یعنی یہ جسم والی چیزوں کی لطافت کا بیان ہے، کیونکہ آگ بھی، یہ بھی جسم والی چیز ہے، ہوا بھی جسم والی چیز ہے، جسم پانی بھی جسم والا چیز ہے، اور مٹی بھی جسم والی چیز ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مکان روحانیات شروع ہوتا ہے، اس کے بعد روحانیات کا مکان شروع ہوتا ہے. اس روحانیات کے اندر فرشتے ہیں، اور ان فرشتوں کا حال یہ ہے کہ فرشتوں کی بے شمار قسمیں ہیں اور ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں کہ دوسری قسموں کو فرشتے نظر نہیں آتے. فرشتہ فرشتے سے ہمارے لیے فرشتہ نظر، ہم تو جن کو بھی نہیں دیکھ سکتے، فرشتے کو کیا دیکھیں. لیکن فرشتوں کے اندر ایک قسم ایسی ہے فرشتوں کی کہ ایک قسم دوسری قسم کو نہیں دیکھ سکتی. قرآن پاک میں ہے وما منا الا له مقام معلوم، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مقام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو سدرت المنتہا کے بعد جا کے کہہ دیا کہ بس آپ اس کے آگے جائیں، اس لیے کہ یہ ہمارا مقام ہے، ہماری حد یہاں تک ہے. لیکن آپ معراج کے واقعے میں پڑھے ہوں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حجابات کو پار کر کے گئے تو ایک فرشتے نے حضور سے بات کی جو صدیق اکبر کی زبان اور لہجے میں بول رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لگانے کے لیے، کیونکہ صدیق اکبر سے آپ کو بہت مانوسیت تھی، وہاں کی وحشت کو اور وہاں کے وحشت کو ان سے بدلنے کے لیے حضور اللہ پاک نے فرشتے سے بات کروائی. تو معلوم ہوا کہ جبرائیل سے آگے مقام علیین ہے، اور حملے عرش بھی تو ہے نا، پھر آگے حاملین عرش ہے، عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل میکائیل اسرافیل سے ہٹ کے ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کہیں بھی آئے گا, جہاں پہ روشنی نہیں آئے گی وہاں پر بھی آئے گا, اندھیرے میں بھی آ جائے گا, وہ بند کر دیں گے تو بھی آ جائے گا. وہ یہ تھوڑی ہوگا کہ صاحب اگر کسی چیز میں بند کر دیا تو ایک آدمی مر نہیں سکتا, اس بات سے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اسلام کے اعتبار سے فرشتہ آ کے جان نکالتا ہے تو اب ہم فرشتے کو آنے ہی نہیں دیں گے تاکہ یہ مرے نہیں, کر کے دیکھو. فرشتے کے واسطے ٹھیک کوئی چیز نہیں ہوتی, دیوار میں سے نکلنا آنا جانا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے فضائے بسیط میں آنا جانا, اوپن جگہ میں آنا جانا ایسے ہی ہے جیسے دیوار میں سے آنا جانا بھی ویسے ہی ہے اس کے لیے, کیونکہ لطیف چیز کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنا کرتی. اور جتنی لطافت بڑھتی جائے گی ویسے ہی احکام بڑھتے جاتے ہیں. اور صوفیہ نے فرمایا کہ انسان کی روح فرشتوں سے زیادہ لطیف ہے. روح انسان کو اللہ نے یہ بات عطا فرمائی ہے کہ وہ فرشتوں سے, فرشتوں میں فرشتے اعلی علیین سے زیادہ لطیف ہے. جبرائیل سے آگے کے جو فرشتے ہیں ان سے زیادہ لطیف ہے, یہ مطلب ہے بات کا. روحانیت کے اعتبار سے روح میں ایک بات ہے وہ, اور جس کا مکان ایسا ہے نا اس کا زمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ٹائم بھی اس کا ایسا ہی ہوتا ہے. اس ٹائم کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جیسے ہوا کے ذریعے سے آپ, ہوا کتنی دور میں جاتی ہے, کتنی دیر میں کتنی دور جاتی ہے, ہوا لطیف ہے نا, اب تھنک ہے مضبوط چیز کو آپ پہنچائیں گے تو وہ کتنی دیر میں پہنچاؤ گے, لیکن ہوا کو پہنچاؤ گے تو وہ کتنی دیر میں پہنچاؤ گے. ابھی 170, 120, 130 کلو میٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی ہیں, ساری دنیا پریشان ہے, ملینوں آدمی جو ہے نا وہ در بدر پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آفات سماوی ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے, اللہ ہی حفاظت فرمائے. لیکن یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کتنا جلدی آتی ہے, روشنی کی جو اس کا جو زمانہ ہے وہ اور جو ہوا کا زمانہ ہے وہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. وہ سورج نکلا اور اس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا, افق سے اس کی کرنیں آئیں اور اس نے سب کو منور کر دیا. روشنی کے اندر رفتار بہت زیادہ ہے, نور کے اندر رفتار بہت زیادہ ہے. تو جیسے چیزوں کی جگہوں کا فرق ہوتا ہے ایسے چیزوں کے وقت کا بھی فرق ہوتا ہے. اس اعتبار سے روحانیت کی جو ارواح کا جو زمانہ ہوتا ہے, ارواح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے. جو کثیر چیزیں جو ہیں وہ ہزاروں سال میں کریں گی, یہ ہزاروں سال کا وقت درکار ہے, لطیف چیز منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہو سکتی ہے, اس کے لیے لمحوں کی بات ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ماضی اور مستقبل سمٹ جاتا ہے. اگر آپ اس مضمون کو پکڑ سکیں تھوڑا سا, یہ صوفیہ کی بات میں نے اس لیے نقل کی کہ بڑے بڑے جوہر ہوتے ہیں بعض مرتبہ, لینے والے ہوتے ہیں بات کو, اور ایک یہ کہ ذہن میں لینے چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کس نوعیت سے پیش آیا ہوگا, تو پھر آپ کو ان حدیثوں کا مطلب بھی بہت واضح ہو جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا, اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا. مچھلی کے پیٹ میں کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا, عبد الرحمٰن کے جنت میں جانے کا واقعہ ہزاروں سال بعد کا, کیا جوڑ ہے اس کا؟ جی یہیں پہ آ کے اس کا جوڑ کھلتا ہے, کچھ چیز مشکل نہیں ہے. وہاں پہ وہ وہی دیکھا جو ہو رہا تھا, لیکن وہ سمٹ جاتا ہے ٹائم ویسا. یا بلال, بلال تم کیا کام کرتے ہو کہ سمے تو خش خش تھا نالئی کا پھر جنگنا, میں جب جنت میں جا رہا تھا تو تمہارے قدموں کی چاپ میرے سامنے میں سن رہا تھا. حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں, بس یہ ہے کہ میں اپنا دل صاف رکھتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باوضو رہتا ہوں کبھی وضو ٹوٹنے نہیں دیتا, اور جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں, اور جیسے وضو کر لیتا ہوں تو کچھ عبادت کر لیتا ہوں جس کو ہم تحیت الوضو کہتے ہیں. فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے تمہارا یہ مقام بنایا ہے. اور آپ سمجھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے وہ کیسے نکل گئے. خادم جو ہے وہ آگے ہوتا ہے, اس میں کوئی خلل کی بات نہیں ہے, مخدوم پیچھے جا رہا ہے, خادم آگے آگے چاہ رہا ہے ہٹو بھائی راستہ صاف کرو, اس میں کیا اشکال کی بات. تو وہ جو منظر ہے کل کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر کل دیکھا ہے, جو کل آنے والے چیز میں جو منظر ہونے والا ہے وہ کل گزشتہ کل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا. چونکہ روحانیت کا جو مکان ہے وہ سمٹ جاتا ہے, دب جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح کو ہی اپنی سواری بنا لیے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کیا بنایا آپ کے ساتھ میں, اللہ پاک کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ معجزہ اس نوعیت کا آیا ہوا ہے. تو خیر جو دوسرے افادی پہلو ہیں وہ تو آئیں, اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جس میں مبارک کے ساتھ میں عطا فرمائی اور پورے آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی, بڑے علوم ہیں, اور اس سے حضور کی عظمت اور محبت کا اظہار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اعلیٰ مرتبے کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسے مقام بلند عطا فرمایا. اللہ پاک ہم سب کو حضور کے ساتھ سچے عشق و محبت نصیب فرما دے اور سنتیں پڑھ لیں.